بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز نہ ہو۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ قاسم سلیمانی تمام شہیدوں میں سر فہرست، ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے، رہبر انقلاب اسلامی۔ پاکستان میں گیس کے بحران میں شدت، عوام کی مشکلات بڑھی، اور حکومت ہندوستان کی ٹیکس آمدنی میں ریکارڈ توڑ اضافہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے استقامتی محاذ میں نئی روح پھونکنے کو سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کا اہم ترین کارنامہ قرار دیا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے اہل خانہ اور ان کی برسی کی انتظامیہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے استقامتی محاذ کی مادی، روحانی اور نفسیاتی تربیت کر کے غاصب سینی حکومت نیز امریکہ اور دیگر سامراجی ملکوں کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں مزاحمت کے بڑھتے ہوئے اور پائیدار رجحان کو محفوظ، مسلح اور زندہ کیا۔ آپ نے جنرل قاسم سلیمانی کی جد و جہد کے بارے میں سید حسن نصر اللہ جیسی بے مثال شخصیت کی گواہی کو استقامتی محاذ کی اثر نو تقویت کے میدان میں قاسم سلیمانی کی خدمات کو سمجھنے کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں کی پیش رفت اور عراق، شام اور یمن میں استقامتی محاذ کی شاندار کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے صلاح و مشورے کی بنیاد پر استقامتی محاذ کی اکائیوں کو مذکورہ ملکوں کی اندرونی توانائیوں اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوط بنایا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے داعش کے بڑے جتھے کا راستہ روک کر اس کی بہت سی جڑوں کو بھی کاٹ ڈالا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قدس فورس کے موجودہ کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی کی لائق تحسین خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ وہ پورے استقامتی محاذ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی تصویراتی گہرائی اور عالم اسلام کا دست و بازو سمجھتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ نے جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں پائے جانے والے عوامی جذبات اور ان کی برسی کے پروگراموں میں عام لوگوں کی والہانہ شرکت کو ان کی پرخلوص قربانیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سال شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی میں عوامی مشارکت ماضی سے زیادہ پرجوش ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی تمام شہیدوں میں سر فہرست ہیں اور ان کی یاد کو ہر ممکن طریقے سے زندہ رکھا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشقیں اپنے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ جنوب مشرقی ایران میں ہونے والی ان مشقوں کے دوران مختلف نوعیت کے میزائلوں، دفاعی سسٹموں، جہازوں اور طیاروں کی کارکردگی اور مسلح افواج کی تیاری کو آزمایا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سالانہ ذوالفقار فوجی مشقوں میں اتوار کو ایران کی فوج کے بحری بیڑے نے سمندروں میں موجود اہداف کو نشانہ بنایا۔ ذوالفقار جنگی مشقوں میں اتوار کو نجم نام کے میزائل لانچنگ جہاز سے نصر کروز میزائل داغے گئے اور سطح سمندر پر واقع فرضی دشمن کے ٹارگیٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ خشکی سے سطح سمندر پر مار کرنے والے میزائل لانچرز نے بھی اپنے اہداف کو دقیق طور پر نشانہ بنا کر منہدم کر دیا۔ ایران کی فاتح اور غدیر نامی آبدوزوں نے بھی والفجر دو تارپیڈو مار کر بحیرہ عمان اور بحر ہند کے شمالی حصے میں واقع فرضی دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا کر مسمار کر دیا۔ شونک جنگی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مارک 46 تارپیڈو کا تجربہ بھی کامیاب رہا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور شہادت کے مقدمے کی پیروی کرنے والی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ عباس علی کتخدائی نے کہا کہ شہید سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو بین الاقوامی اداروں میں امریکہ کے بین الاقوامی جرم کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ شہید سلیمانی کیس کی پیروی کرنے والی قانونی کمیٹی کے سربراہ عباس علی کتخدائی نے کہا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ ایک بین الاقوامی جرم ہے اور عالمی ضابطوں کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے کے سربراہ نے آئی آر آئی بی پر لگائے جانے والی پابندیوں کو ابلاغیاتی ڈکٹیٹرشپ کی کھلی مثال قرار دیا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر پیمان جبلی کا کہنا تھا کہ آزادی بیان اور جمہوریت کے احترام کا دعویٰ کرنے والوں کے بیانات اور کردار میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے قومی نشریاتی اداروں کے خلاف کی جانے والی پابندیاں اسی تضاد کی کھلی نشانیاں ہیں۔ پاکستان میں گیس کے بحران میں شدت سے عوام کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پشاور سمیت پورے صوبے خیبر پختونخوا میں گیس پریشر بہت کم ہو جانے کے نتیجے میں سی این جی اسٹیشن بند کر دیے گئے ہیں۔ پشاور میں اعلان کیا گیا کہ پورے صوبے میں 1 جنوری سے 31 جنوری تک سی این جی اسٹیشن بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور نے اعلان کیا ہے کہ سی این جی اسٹیشن اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ گھریلو صارفین کو گیس مل سکے۔ بتایا گیا کہ اسی طرح کے فیصلے دوسرے شہروں میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں دسمبر 2022 میں جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی حکومت کی آمدنی میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دسمبر 2022 میں گڈس اینڈ سروسز ٹیکس جی ایس ٹی سے حکومت کو 1,49,507 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر 2021 میں جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی حکومت کی آمدنی 1,29,780 روپے تھی۔ اس طرح دسمبر 2022 میں 2021 کے اسی مہینے کے مقابلے میں جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی 15% رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں لگاتار 10واں مہینہ تھا جس میں جی ایس ٹی سے حکومت کو 1,40,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں درآمدات پر ٹیکس سے بھی حکومت کی 40,263 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ عراق کے خلاف امریکہ کے اقدامات اور اپنے دہشت گرد مہروں کو استعمال کرنے نیز اقتصادی دباؤ میں شدت مبصرین کی توجہ کا سبب بن گئی ہے۔ عراق کی نئی حکومت نے جیسے ہی اپنے کام کا آغاز کیا ویسے ہی عراق میں دہشت گردانہ کاروائیوں اور امریکی مداخلتوں کا دائرہ بھی بڑھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک مستحکم عراق کو پسند نہیں کرتا اور دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دینے کے لیے داعش کی نئی نسل کو لانے کے در پہ ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اردن کے سابق وزیر نے نیتنیاہو کی کابینہ کو داعش کی کابینہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اردن کے سابق وزیر ثقافت نے صہیونی حکومت کی انتہا پسند نئی کابینہ کے تشخص اور فلسطین کی مقدس مقامات پر اردن کی سرپرستی کو خطرے میں ڈالنے کے امکان کے بارے میں خبردار کیا اور لکھا کہ ممکنہ طور پر داعش کی یہ کابینہ شاید اردن اور اسرائیل کو تصادم پر مجبور کر دے گی اور ایک دوسرے کو آمنے سامنے لے آئے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزاری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے چند ایک اہم واقعات، رودادوں اور یا تاریخی حوالوں کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک مختصر بریک کے بعد پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔
پاکستان کو ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش، ہندوستان چین سرحد پر ہندوستانی فوج کی نقل و حرکت، سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی کی برسی۔
آپ نے ملاحظہ کیا آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے اور آپ کے علم میں آئے کہ آج ہم گفتگو کریں گے سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے، جن کی برسی کے ایام میں آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے ایک دہشت گردانہ حملہ کر کے عراق میں سردار محاذ استقامت قاسم سلیمانی اور عراق کے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے قانونی پہلو، اس کے اور اس کیس کی پیروی کس مرحلے میں ہے اور یہ کہ استقامتی محاذ اس وقت کس مقام پر کھڑا ہے، ان تمام باتوں کا جائزہ ہم تھوڑی دیر کے بعد لیں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان سے۔ ایسی صورتحال میں کہ پاکستان کو اقتصادی مسائل کا سامنا ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان چپکلش جاری ہے، گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں، اس ملک میں تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نامی دہشت گرد گروہ کی کارروائیوں کا دوبارہ آغاز جو ہے اس نے حکومت پاکستان کے لیے مسائل اور مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
جب امریکی افواج 20 سال بعد افغانستان سے نکلی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار سنبھالنے والی طالبان حکومت کسی دہشت گرد گروہ کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گی۔ دوسری طرف طالبان نے نہ صرف القاعدہ بلکہ پڑوسی ملک پاکستان میں طالبان کے انتہا پسند گروپ جسے تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے کی بھی کسی حمایت و مدد نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
چند ماہ قبل طالبان کی موجودہ حکومت کے دور میں کابل میں القاعدہ کے سرغنہ کی ہلاکت اور داعش کی سرگرمیوں میں اضافہ، اور اب پاکستان کی حکومت تحریک طالبان، پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ افغان طالبان کی حکومت کی خفیہ مدد اور تعاون کی بات کرنا صورتحال میں تبدیلی کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اور تحریک طالبان گروپ نے رواں ہفتے مزید تین شدت پسند گروپوں کے اپنے ساتھ الحاق کا اعلان کیا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 میں پاکستان کو مزید پرتشدد واقعات کا سامنے کا خدشہ ہے۔
ناظرین، پاکستان کو ٹی ٹی پی کے خطرات کا سامنا، آئندہ سال کے دوران اس حوالے سے مختلف اداروں کی رپورٹوں اور پاکستان کے صحافتی حلقوں کا ایک مختصر جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آتے ہیں ہندوستان اور چین کی سرحد پر پائے جانے والی کشیدگی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم چین کو یک طرفہ طور پر سرحدی صورتحال تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہندوستان اور چین کی سرحد پر بڑے پیمانے پر ہندوستانی فوج کی نقل و حرکت کی بھی بات کہی ہے۔ چین کی جانب سے فی الحال فوری طور پر اس کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دریاسنا ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں مسلسل حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ چین اور ہندوستان سرحد کے واقعات اور صورتحال کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس صورتحال کا مختصر جائزہ لیا، آئیے دیکھتے ہیں۔
انڈیا ٹوڈے سے رپورٹ کے مطابق چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے درمیان ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ہندوستانی فوج کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی بات کہی ہے۔ ان کے اس بیان پر حکومت چین کی جانب سے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ چین اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو یک طرفہ طور پر ہندوستان کی سرحدوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اروناچل پردیش کے توانگ میں 9 دسمبر کو ہونے والی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک تعطل کا شکار رہے ہیں۔ چین اور ہندوستان کے درمیان طویل سرحدیں، اور جن کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ دونوں ممالک 1962 سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی کر چکے ہیں۔ چین اور ہندوستان نے سرحدی مسائل کے حل کے لیے 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات بدستور باقی ہیں۔
ہندوستان چین سرحد پر پائی جانے والی کشیدگی کے بارے میں ایک مختصر جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے ایک عالمی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور عراق میں ایک ایسا گھناؤنا جرم عمل انجام دیا گیا جس کے نتیجے میں سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے 8 دیگر ساتھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ امریکہ نے جو اس بارے میں عذر لنگ پیش کیا تھا، اس حوالے سے خود امریکیوں میں بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جنوری 2020 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم سے یہ کارروائی انجام دی گئی تھی، اور ٹرمپ نے اپنے اس دہشت گردانہ اقدام کا عذر یہ پیش کیا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی امریکیوں اور امریکی اڈوں کے خلاف منصوبہ بندی کی غرض سے عراق آئے تھے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ عراق میں داعشی دہشت گرد گروہ کے خلاف فوجی مشاورت کی غرض سے حکومت عراق کی دعوت پر وہاں گئے تھے۔ البتہ امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ایک احتیاطی تدابیر یا احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے، حالانکہ بہت سے دوسرے امریکی عہدیداروں نے اسی وقت اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کیا تھا۔ بہرحال دستیاب شواہد اور اعلیٰ امریکی حکام کے بیانات سے یہ بات پوری طرح سے ظاہر ہے کہ واشنگٹن نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا منصوبہ ان کے قتل سے تقریباً 7 یا 8 ماہ پہلے تیار کیا تھا، اور وہ کسی ایک موقع کی تاک میں تھے کہ اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ بہرحال ٹرمپ کے عسکری اور سلامتی کے مشیروں کے نقطہ نظر سے داعش کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار کے مالک دو اہم کمانڈروں یعنی جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو المہدی المہندس کی بغداد میں جو موجودگی تھی ایک ساتھ، وہ ایک ان کے لیے ایک گولڈن چانس تھا، ایک موقع تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ مغربی ایشیا میں امریکی سازشوں اور منصوبوں کے درمیان یا منصوبوں کے عملی جامہ پہننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو ایک دم اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اسی غرض سے انہوں نے اس بزدلانہ اور بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے مقدمے کی پیروی کے لیے قائم ایران کی قانونی اور بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ عباس علی کت خدائی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا حکم دینے کے متعلق ٹرمپ کے پیش کردہ عذر کے بارے میں کہا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کی انجام دہی کے جو جواز امریکیوں نے پیش کیے ان میں کوئی بھی قابل قبول نہیں، اور عالمی اداروں نے بھی انہیں مسترد کیا ہے، اور آج بین الاقوامی فورموں میں ایک بین الاقوامی دستاویز کے طور پر یہ درج کیا جا چکا ہے کہ امریکیوں نے شہید قاسم سلیمانی کو کے خلاف جو یہ اقدام کیا تھا وہ ایک بین الاقوامی جرم تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ ایک بین الاقوامی جرم تھا، اس کے نتیجے میں جو اس کی کیس کی پیروی ہے وہ کس مرحلے میں ہے، ہم ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرانا چاہیں گے کہ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی نے خطے کے عوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی اس کی یاداوری کرائی جا سکے، اس بہانے سے سب سے پہلے ان امور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی عالم اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر ایرانی تجزیہ نگار ڈاکٹر احمد تیموری صاحب، چلتے ہیں ان کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ہم عرض سلام و ادب و احترام،
میں بھی آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، ہم آج شہید قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے ایام ان دنوں ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ جب ہم اس عظیم شہید استقامت کی خدمات، خاص طور سے عالم اسلام کے لیے اور خطے کی قوموں کے لیے جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات پر ایک مختصر سی روشنی ڈالیں، ایک یاداوری کریں۔ آپ کے خیال میں کہ وہ چیدہ چیدہ خدمات جو جنرل قاسم سلیمانی نے اس خطے کے عوام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے انجام دی ہیں، خاص طور سے امریکی اور بین الاقوامی سازشوں کے تناظر میں، وہ کیا ہیں؟
دیکھیے، اگر ہم شہید سردار سلیمانی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو کئی دن بلکہ برسوں ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کی زندگی پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایران کے جنرل نہیں تھے بلکہ یہ امت اسلامیہ کی فوج کے سردار تھے۔ سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کے جو نگہ نظر تھی وہ عالمگیر تھی۔ ان کی خدمات کا اگر اجمالی جائزہ لینا چاہیں تو سب سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ایک مذہبی، مخلص اور با اخلاق انسان تھے۔ یہ صرف ایک عالم اور ایک فوجی دانشور نہیں تھے بلکہ سیاسی امور کے ماہر بھی تھے، البتہ سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ یا 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ مسلسل محاذوں پر ہی رہے اور اس میں مختلف دستوں کے کمانڈر رہے، اور ان کی خدمات جو محاذ پہ ہیں وہ مثالی تھی، اور بہت سی پیش رفتیں، بہت سی ترقیاں جو 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کی باسی حکومت اور ایران کے درمیان جو ہوئی تھی، اس میں بہت سی کامیابیاں ان کی مرہون منت تھی۔ ان کا جو ایک علاقائی جو خدمات ہیں اس میں استقامتی محاذ کی تشکیل، اس کو زندہ کرنے، اس کو مضبوط بنانے میں ان کا کردار بنیادی تھا۔ یعنی یہ محاذ استقامت جو درواقع اسلامی ملکوں کی فوج ہے، اس کی تشکیل میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ انہوں نے فلسطینی قوم کے لیے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ سبھی فلسطینی تنظیموں کو انہوں نے مسلح کیا، انہوں نے انصار اللہ کو، حزب اللہ کو، مسلح کیا، ان کو منظم کیا اور ان کو ان کی ہدایت کی. انہوں نے مشرق وسطی کے اسلامی ملکوں کو، عراق اور شام کو داعش دہشت گرد گروہ سے نجات دلائی. یہ دشمن کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے اور فتنوں کی سرکوبی میں بھی ید طولا رکھتے تھے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر احمد تیموری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر احمد تیموری صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی شہید محاذ استقامت سردار قاسم سلیمانی کے حوالے سے. یقیناً شہید کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور انہوں نے استقامت کا جو پودا لگایا ہے وہ یقیناً روز بروز قوی تر اور طاقتور تر ہوتا چلا جائے گا، اور سامراجی محاذ کو اس کے مقابلے میں یقیناً ہمیشہ ناکامی کا سامنا رہے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا سہارا یا رسول اللہ، ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو، ہر ایک کی یا رسول اللہ، نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ. سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل میں، سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل میں، نہیں ہے ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو، دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو، ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ، ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، علم بیش بہا خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال ہے، لہذا تم سوال کرو، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جنت وہ جگہ ہے جہاں حساب و کتاب کے بعد مومنین زندگی بسر کریں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنین، متقین اور صالحین کے لیے پروردگار عالم نے آمادہ کر رکھا ہے۔ اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ یہی دار البقاء اور دار السلامہ ہے، جہاں نہ موت ہے اور نہ کوئی پریشانی و مصیبت، نہ ہی مرض و آفت، نہ ہی کوئی غم و غصہ، نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی محتاجگی۔ یہ سعادت کا گھر ہے، یہ عظمت و کرامت کا گھر ہے، یہاں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ ہی تھکن کا احساس۔ یہاں پر اہل بہشت کی خواہش کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی، وہ یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل بہشت خدا کے ہمسایہ اور اس کے اولیاء، اس کے دوست اور اہل کرامت ہوں گے۔ خداوند عالم نے جنت الفردوس میں جانے والوں کے صفات بیان کیے ہیں، وہ لوگ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اپنے خدا سے ڈرنے والے، خدا و رسول پر ایمان لانے والے، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور خدا کے عطا کردہ رزق سے مخفی اور ظاہر بظاہر خیرات کرنے والے ہیں۔ وہ شہداء اور صدیقین ہیں، اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے ڈرنے والے اور ہوائے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ وہ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد قتل ہو جاتے یا مر جاتے ہیں۔ وہ خدا کے مخلص بندے خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مومن و صالح آباء و اجداد، ازواج اور ذریت کے ساتھ جنت میں رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے اور قلب سلیم کے مالک ہیں۔ اہل بہشت کے لیے شراب طہور ہوگی جن سے انہیں سیراب کیا جائے گا، جن کے پیالے پر مشک کی مہر لگی ہوگی جس کی وجہ سے ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی۔ اہل بہشت کے لیے جنت الفردوس میں بہترین قسم کے نازک کپڑے ہوں گے، جیسے حریر اور ریشم، جس میں انہیں سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں سے سجائے ہوئے لباس پہنائے جائیں گے۔ اہل بہشت جنت میں نہروں کے کنارے بیٹھے لذت محسوس کریں گے اور ہمیشہ بہترین سائے میں ہوں گے، جہاں پر نہ سورج دکھائی دے گا اور نہ ہی سورج کی گرمی ہوگی۔ وہ بہتی ہوئی نہروں اور جاری چشموں کو دیکھیں گے، جس کے پاس انگور، خرما اور انار کے باغات ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوں گے۔ جی ہاں، مومنین اس جنت میں داخل ہوں گے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور دروازوں پر ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جنت میں بہت سے درجے ہوں گے جن میں سے بعض پر فوقیت رکھتے ہوں گے۔ دنیا میں جیسے اعمال انجام دیے ہوں گے ویسے ہی درجے محل اور مکانوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے بہترین مسکن ہوں گے، جن کے کمرے ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اہل بہشت بہترین اور خوبصورت بساط پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور خادمان جنت اہل جنت کے گرد سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پیالے، ظرف اور لوٹے لے کر طواف کرتے ہوں گے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق سب چیزیں مہیا ہوں گی۔ اہل جنت کے لیے پاک و پاکیزہ ازواج حور العین ہوں گی، جو خیموں میں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، جنہیں خداوند عالم نے جوان خلق کیا ہے، جو اپنے شوہروں کی منتظر اور چاہنے والی ہوں گی، صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوں گی، عمر میں اپنے شوہر کے برابر اور باقرہ ہوں گی، جن کو اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ وہ اپنے جمال میں جادو رکھتی ہوں گی، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ ان سب کے علاوہ اہل بہشت جنت میں روحانی یا عقلی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، جو خدا کی رضوان اور اس کی رحمت و مغفرت ہوگی، اور وہ ملائکہ اور حوروں کی ہمراہی میں خوشی و مسرت کا احساس کریں گے، جبکہ ان کی یہ سعادت و خوشبختی ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ وہاں پر عذاب، حزن و ملال اور ہر طرح کے لغو و بیہودہ چیزوں سے امان میں ہوں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محترمہ مہجبین صاحبہ لکھتی ہیں، ایران کے قومی تہوار سے آگہی ہمیں ریڈیو تہران نے ہی دی ہے۔ دل بہت چاہتا ہے کہ نوروز کے ایام میں ایران کا سفر کریں، خیر ہماری یہ آرزو کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوگی۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے، سارے پروگرام معیاری ہیں، صبح امید سے بہت معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترمہ مہجبین صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں چشمہ جاری تھا۔ آپ نے وضو کیا اور پہاڑ کے اوپر گئے تاکہ وہاں نماز بجا لائیں۔ اسی اثنا میں ایک سوار وہاں آ پہنچا، وہ اپنے گھوڑے سے پانی پینے کے لیے اترا، لیکن جاتے وقت اپنے پیسے کی تھیلی وہیں بھول گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چرواہا وہاں آ پہنچا، جب اس کی نگاہ تھیلی پر پڑی تو اسے اٹھا لیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس چرواہے کے بعد ایک بوڑھا شخص وہاں آ پہنچا، اس کے حلیے سے فقر و غربت کے آثار نمایاں تھے اور اس کے سر پر لکڑی کا ایک گٹھر بھی تھا۔ اس نے لکڑی کے گٹھر کو کنارے رکھ دیا اور چشمے کے کنارے سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سوار واپس آ گیا اور مضطرب و پریشان اپنی تھیلی تلاش کرنے لگا، لیکن تھیلی اس کے ہاتھ نہ لگی۔ اس نے اس بوڑھے آدمی سے تھیلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دونوں کے درمیان بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آخر کار دونوں میں ہاتھاپائی ہونے لگی۔ سوار نے اس بوڑھے شخص کو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا یہ کیا ماجرا ہے، اس واقعے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پیسے کی تھیلی چرواہا لے گیا، لیکن ظلم اس بیچارے غریب پر ہوا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اسی بوڑھے آدمی نے اس سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کا بدلہ لے لیا۔ چرواہے کے باپ کا اس سوار کے باپ پر اتنا ہی قرض تھا، لہذا اس اعتبار سے حق اپنے حقدار تک پہنچ گیا۔ اے موسیٰ، میں ہمیشہ حق و عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 دی 9 جمادی الثانی اور 2 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جمادی الثانی سن 699 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے محدث اور شاعر ابن فرح اشبیلی نے وفات پائی۔ ان کی پیدائش اسپین کے جنوب میں واقع ایک شہر اشبیلیا میں ہوئی تھی، اور اس شہر پر اسپین کے حملے کے دوران اسپین کی فوج نے انہیں قید کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلے اور مصر چلے گئے۔ مصر میں ابن فرح نے قاہرہ کے مشہور علماء سے قصبہ فیض کیا، اور وہاں سے دمشق جا کر بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، اور پھر ابن فرح اشبیلی دمشق میں ہی حدیث کے ممتاز عالم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ دو جنوری سن 1843 عیسوی کو ڈاک کا موجودہ نظام رائج ہوا، اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں خط ڈالنے کے لیے پہلا لیٹر باکس نصب کیا گیا۔ واضح رہے کہ ڈاک کا محکمہ وجود میں آنے سے پہلے گھوڑوں، اونٹوں یا مخصوص کشتیوں کے ذریعے خطوط روانہ کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں دوسری قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنا لیے، یہاں تک کہ ڈاک کا نظام وجود میں آ گیا اور بتدریج اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ دو جنوری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر ثاقب لکھنوی آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام مرزا ذاکر حسین تھا اور ثاقب تخلص کرتے تھے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوا، اس لیے ثاقب لکھنوی کہلانے لگے۔ ثاقب لکھنوی زبان و بیان میں میر کے اور تخیل آفرینی میں غالب کے پیرو تھے۔ ان کی غزل میں محض واردات حسن و عشق کے بجائے زندگی اور اس کے متعلقات پر ایک فلسفیانہ جھلک نظر آتی ہے۔ زور بیان اور بلند پروازی ان کی شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں، جس کے باعث انہیں مکتب لکھنؤ کا ایک صاحب فکر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے بعض اشعار تو اردو شاعری میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 2 जनवरी सन 1959 ईस्वी को रूस ने अपना पहला खलाई जहाज चांद की जानिब रवाना किया। इस खलाई जहाज का नाम लूना अव्वल था। उससे पहले रूस ने खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल, दुव्वम और सेव्वम खला में भेजे थे, जिनकी कामयाब परवाजों के बाद लूना अव्वल चांद की जानिब रवाना किया गया। उसकी बहुत बड़ी कामयाबी ये थी कि ये चांद से 4,660 मील के फासले से गुजरा। इस खलाई जहाज की कामयाब परवाज के बाद रूस ने लूना सीरीज के खलाई जहाजों का सिलसिला जारी रखा, जो बिलाखिर 21 जुलाई सन 1969 को इंसान के चांद पर कदम रखने पर मुंतज हुआ। बारादे सन 1357 हिजरी शमसी को बानिया इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही गुमाश्तों के हाथों किरमानशाह, मशहद मुकद्दस और कज़वीन में इनकलाबी अवाम के कत्ल के अलमनाक वाक़यात पर बयान जारी किया। उसी दिन शाही हुकूमत के आखिरी वज़ीर आज़म शाहपुर बख्तियार ने लोगों के गम व गुस्से को ठंडा करने के लिए खुफिया पुलिस सावाक के सियासी शोबे को ख़त्म करने और अखबारात और जराइद को आज़ादी देने, नीज मलके बरतानिया के करीब अलवकू दौरे ईरान को मनसूख करने का ऐलान किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक दिन पहले ही अपने एक बयान में शाहपुर बख्तियार के वजारत उज़्मा का ओहदा संभाले जाने की खबर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इस इकदाम को अमरीकी साजिश से ताबीर किया और फरमाया कि अमरीका को अंदाज़ा हो गया है कि शाह का सकूत हतमी है, लिहाजा वो नई नई चालें चल रहा है। इमाम खुमैनी ने फरमाया कि बख्तियार की हुकूमत गैर आइनी है और ईरानी अवाम की नज़र में उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। हमारे अवाम ने जिस तरह मार्शल ला की मुखालफत की है, उसी तरह बख्तियार की कठपुतली हुकूमत के मुकाबले में भी डटे रहेंगे। दो जनवरी सन 2016 ईस्वी को सऊदी अरब की आले सऊद हुकूमत ने बुजुर्ग शिया आलिम दीन आयतुल्ला शेख निम्र बाकिरुन निम्र को फांसी दी। शेख निम्र बाकिरुन निम्र सऊदी अरब के एक शिया फकीह थे, जो 21 जून सन 1959 को सऊदी अरब के मशरिकी शहर अल अवामिया में पैदा हुए थे। आयतुल्ला शेख निम्र आले सऊद हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों में शामिल थे और बारहा उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। 15 अक्टूबर सन 2015 को सऊदी फौजदारी अदालत ने तलवार से कत्ल करने और सरेआम सलीब पर लटकाने की सजा सुनाई, जिस पर 2 जनवरी 2016 को अमल हुआ। शेख बाकिरुन निम्र की फांसी के खिलाफ इलाके और गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया गया। और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। सामिन, अभी आपने प्रोग्राम यादों के झरोके सुना और अब पेश खिदमत है आज के दिन की मखसूस दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस की नशरियात भी खत्म हो जाएंगी। तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.